أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين. ناظرين السلام عليكم. سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو قرآن حضرت اکیڈمی کی جانب سے پیش کیا جانے والا پہلا پروگرام آسان راستہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ سوال و جواب پر مبنی پروگرام ہوگا. آپ سوالات کریں گے اور جید علماء اکرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے جو آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے. مگر چونکہ یہ دینی نوعیت کا پروگرام ہے لہذا اس میں فقط دین سے متعلقہ سوالوں کے جواب دیے جائیں گے. ہماری کوشش ہے کہ اس پروگرام کو تمام ٹی وی چینلز پر باقاعدگی سے چلائیں. لہذا اپنے ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ اس پروگرام کو دلچسپی کے معیار پر اترتا ہوا دیکھیں تو اپنے کیبل آپریٹر سے مسلسل اسے دکھانے پر اصرار کریں. اور اس پروگرام کی دلچسپی اسی وقت برقرار رہ سکتی ہے جب آپ کی طرف سے عمدہ سوالات کیے جائیں. آپ اپنے سوالات ان موبائل نمبر کا ریکارڈ کرا سکتے ہیں. ہمارا موبائل نمبر ہے 0334319131 0334319131. دوسرا موبائل نمبر ہے 03213808565. ہمارا دوسرا موبائل پھر سے ملاحظہ کر لیجیے 03213808565. اس کے علاوہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@qinteract.org. کیونکہ ممکن ہے کہ آپ سوال کریں اور اگلے ہفتے آپ کا سوال ٹیبل پر نہ دکھایا جائے لہذا آپ قرآن عطرت اکیڈمی کی ویب سائٹ پر اپنا سوال ملاحظہ کر سکتے ہیں. اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس پروگرام کو باقاعدگی سے قرآن عطرت اکیڈمی کی ویب سائٹ پر ڈال دیا جائے تاکہ آپ کو اپنا جواب مل جائے. قرآن عطرت اکیڈمی کئی کچھ اقسام کی خدمات انجام دے رہا ہے. یہاں پر طالب علموں کو دینی علوم سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم کی طرف بھی راغب کیا جاتا ہے. اس ادارے نے اپنے مختصر دورانیے میں نامور علماء اور خطبہ پیدا کیے ہیں جو معاشرے کی اصلاح کے لیے سرگرم ہیں. اس کے علاوہ یہ ادارہ مستعد سے ویب سائٹ پر پوچھے گئے عربی سوالات کا اردو میں ترجمہ کر کے کتابی شکل میں شائع کرتا ہے. اس کتاب کا نام ہے مستعد سے پوچھے گئے سوالات. اس کے علاوہ اس ادارے میں ماہ رمضان کے دروس ایام اعضاء کے مجالس محافل و مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے جس سے خاص طور پر اسی ادارے کے علماء اور طلباء خطاب فرماتے ہیں. ناظرین خالق دو جہاں نے اپنی لارب کتاب میں ارشاد فرمایا کہ فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو. حقیقی معنی میں تو اہل ذکر سے مراد ائمہ معصومین علیہ السلام ہے، لیکن ان کی عدم موجودگی میں اپنی دینی معلومات میں اضافے کے لیے اور دینی فہم و فراست کو بڑھانے کے لیے ہم اور آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ علماء اکرام کی طرف مراجعہ کریں اور ان سے سوال کریں. اسی لیے ہمارے ساتھ آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدوی صاحب. السلام علیکم مولانا صاحب.
وعلیکم السلام.
سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے اس پروگرام آسان راستہ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ سے اور ہم سے کیا سوال پوچھا گیا. اپنے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں مولانا صاحب.
السلام علیکم. اچھا جعفری بول رہا ہوں چولی سے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر بیوی شوہر کی اجازت سے کسی دوسرے گھر میں رہتی ہے تو کیا طلاق کی صورت میں اسی گھر میں عدہ گزارے گی؟
جی مولانا صاحب، یہ ارشد جعفری صاحب کا سوال ہے اور یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بیوی کسی دوسرے گھر میں رہتی ہے اور شوہر کی اجازت سے رہتی ہے، اسی گھر میں اگر طلاق ہو جائے کیا اسی میں ہی عدت گزارے گی یا کسی دوسرے گھر میں بھی جا سکتی ہے؟
جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کر دوں کہ جو جوابات میں یہاں آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ
مجتہدین کرام اور مراجع اعظم کی جانب کے جوابات ہوں گے، جس میں رہبر معظم آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ خمینی دامت اللہ، ان تمام مراجع کرام کے جوابات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ان میں سے جتنے جوابات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا یہ انہی کی کتابوں سے ہوں گے یا ان کی ویب سائٹ پر جو سوالات پوچھے جاتے ہیں اور پھر ان کے جو جوابات دیے جاتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. سب سے پہلا سوال جو خطے کے حوالے سے کیا گیا ہے، تو اسلام میں تمام مسلمانوں کے یہاں یہ بات طے شدہ ہے کہ جب شوہر بیوی کو طلاق دے دے اور بیوی کو عدہ رکھنا پڑ جائے تو عدے کی شرائط پوری کرنی ہوتی ہیں. عدے کے دوران میں کچھ چیزیں بیوی انجام نہیں دے سکتی ہے، مثلا بیوی کے لیے زیب و زینت کرنا حرام ہے. زیب و زینت کرنا حرام ہے کا مطلب ہے، اچھا میں آپ کو دو عدوں کی ملا کر بات بیان کر رہا ہوں، میرے خیال میں ایک ہی عدے کی بات بیان کروں زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ طلاق کے عدے کی بات یہاں پوچھی گئی ہے، وفات کے عدے کی بات نہیں پوچھی گئی ہے. تو زیب و زینت ترک کرنا یا وفات کے عدے سے تعلق رکھتی ہے، لہٰذا ابھی ہم اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں. طلاق کے عدے میں بیوی اور شوہر کے درمیان ازدواج کا رشتہ گویا باقی رہتا ہے، اور چونکہ ازدواج کا رشتہ باقی رہتا ہے اس لیے جس طرح سے ازدواجی زندگی میں شوہر اپنی بیوی کو جہاں چاہے رکھ سکتا ہے، اسی طرح سے عدے کے دوران میں اگر شوہر نے بیوی کو اجازت دے رکھی ہے کہ وہ کسی خاص مقام پر ٹھہرے، وہاں قیام کرے، تو شوہر کی اجازت سے بیوی چاہے اپنے ماں باپ کے گھر، اپنے بھائی کے گھر یا شوہر کے گھر یا کسی اور کرائے کے مکان میں، جہاں کہیں بھی شوہر نے اسے پرمیشن دے رکھی ہے، شوہر کی پرمیشن سے وہاں پر وہ عدہ گزار سکتی ہے. لازمی نہیں ہے کہ عدہ شوہر ہی کے گھر میں گزارا جائے یا والدین ہی کے گھر میں گزارا جائے، شوہر جہاں مناسب سمجھے وہاں عدے گزارنے کے لیے جگہ بیوی کو دے سکتا ہے، وہ اپنا گھر بھی ہو سکتا ہے، وہ والدین کا گھر بھی ہو سکتا ہے، وہ دوسرے مقامات بھی ہو سکتے ہیں.
مولانا صاحب نے آپ کے سوال کا جواب دیا کہ اگر شوہر کی اجازت سے وہ عدت گزار رہی ہے کسی گھر میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، وہ اس میں بھی عدت گزار سکتی ہے. جی اب فوری سوال لیتے ہیں اور دیکھیں کیا سوال پوچھا گیا ہے.
ہیلو، السلام علیکم مولانا صاحب، میں شاید بات کر رہا ہوں عائشہ سے، کیا باپ سے ملنے والی میراث پر خمس واجب ہے یا نہیں ہے؟
جی مولانا صاحب، یہ خمس کے بارے میں، میراث پر خمس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خود خمس کی وضاحت تھوڑی سی ہو جائے اور اس کے بعد اس طرف آ جائے تو زیادہ مناسب ہے.
جی جی بالکل صحیح. اسلام میں جس طرح سے جسمانی عبادتیں واجب ہوتی ہیں جیسے نماز، روزہ، اسی طرح سے کچھ مالی عبادتیں واجب ہیں جیسے زکات. عام طور پر سارے مسلمان زکات کی عبادت کو تو پہچانتے ہیں کہ وہ مالی عبادت ہے اور اس کا دینا واجب ہے، اسی طرح سے خمس بھی ایک عبادت ہے اور یہ مالی عبادت ہے. البتہ مسلمانوں میں چھوٹا سا اختلاف ہے اس معاملے میں کہ خمس کن چیزوں پر ہوتا ہے، کن چیزوں پر خمس واجب ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اتفاقی ہیں کہ جن پر خمس واجب ہوتا ہے، مثلا مال غنیمت پر خمس واجب ہوتا ہے، اس میں سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے، مگر مال غنیمت کے علاوہ جو بقیہ چیزیں ہیں کیا ان پر خمس واجب ہوتا ہے کہ نہیں. مثلا اگر ایک شخص کاروبار کر رہا ہے تو کاروبار کرنے کے بعد جو اس کی آمدنی میں بچت ہوتی ہے کیا اس پر خمس واجب ہے یا نہیں. یا ایک شخص زراعت کے پیشے سے تعلق رکھتا ہے تو زراعت کے بعد کیا اس پر خمس واجب ہوگا یا نہیں. کاروبار، ملازمات، ٹھیکے داری، زراعت، مختلف قسم کے یہ امور جو کام کاج لوگ عام طور پر انجام دیتے ہیں، اس میں جو آمدنی ہوتی ہے اور آمدنی انسان ایک سال تک اسے بچا کر رکھتا ہے، کیا اس پر خمس واجب ہوتا ہے یا نہیں. اہل تشیع کے یہاں یہ بات طے ہے کہ اس پر خمس واجب ہوتا ہے، اور اس کے لیے الگ دلیلیں بھی ہیں، مگر چونکہ یہ دلیلیں دینے کا پروگرام نہیں ہے، یہ فقط سوالوں کے جواب بیان کرنے کا پروگرام ہے، لہذا ہم دلیلوں کی طرف ہم نہیں جاتے ہیں. خمس واجب ہے. خمس واجب کب ہوتا ہے؟ اس کے واجب ہونے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب انسان کسی بھی شعبے سے اپنی آمدنی پیدا کرتا ہے، ملازمت ہے، کاروبار ہے، زراعت ہے، ٹھیکے داری ہے، جو اور زیادہ آمدنی ہے اس کے، اگر کسی بھی طرح سے اسے آمدنی ہوتی ہے اور اس کی آمدنی اس انداز سے ہوتی چلی جائے کہ سال کے اختتام پر اس کے پاس کچھ پیسے بچ جائیں، تو سال کے اختتام پر جتنے پیسے اس کے پاس بچ جائیں گے اس کا 20% نکالنا خمس کہلاتا ہے۔ خمس اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان میں خمس کو پانچواں حصہ کہتے ہیں، لہذا اگر سال کے آخر میں کسی کے پاس 100 روپے بچ جائیں تو اس کا پانچواں حصہ یعنی 20% 20 روپے خمس نکالنا پڑے گا، اور 20 روپے جو خمس نکالا جاتا ہے اسے اپنی مرضی سے خرچ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں اس میں چھوٹا سا اختلاف ضرور موجود ہے مشاہدین کرام کے درمیان، آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ خامنائی جیسے مشاہد یہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ مشاہد کے پاس یہ خمس کی رقم جمع کروائیں، پورے کے پورے 20 روپے 100 روپے میں سے 20 روپے جو خمس نکلا ہے یہ پورے کے پورے 20 روپے مشتحد یا اس کے وکیل کے پاس جمع کرانے پڑیں گے۔ البتہ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ کوئی یہ کہا کرتے تھے کہ 20% یعنی 20 روپے کے دو حصے کیے جائیں گے، اصل میں خمس دو حصوں میں خرچ کیا جاتا ہے، ایک حصہ سہن امام کا کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ سہن سادات کا کہلاتا ہے، لہٰذا 20 روپے کے دو حصے کیے جائیں گے، 10 روپے سہن سادات کے مصارف میں استعمال کیے جائیں گے اور 10 روپے سہن امام کے مصارف میں استعمال کیے جائیں گے، اور سہن سادات کے مصارف کا مطلب یہ ہے کہ یہ غریب سید کو ادا کیے جائیں گے۔ غریب سید بھی فقط غریب ہونا کافی نہیں ہوگا بلکہ غریب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بے نمازی نہ ہو، وہ شراب نہ پیتا ہو، وہ علل اعلان گناہ نہ کرتا ہو، ان شرائط کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر ان شرائط پر کوئی سید پورا اترتا ہو، غریب بھی ہو، تو آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ سے سہن سادات والا حصہ اسے دے سکتے ہیں، مگر سہن سادات والا حصہ بھی جتنی اس کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے مثال بنائی 100 روپے میں سے 30 روپے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1,00,000 روپے میں سے 20,000 روپے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1,00,000 روپے میں سے 20,00,000 روپے، تو 20,00,000 روپے میں سے اگر 1,00,000 کسی سید کو ضرورت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ 1,00,000 کی رقم اسے نہیں دی جائے گی، جو اس کی ضرورت کے مطابق ہے فقط اتنی رقم اسے دی جائے گی۔ اور بقیہ سہنے امام والا حصہ، چاہے وہ 10 روپے ہوں، چاہے وہ 1,000 روپے ہوں، چاہے وہ 1,00,000 روپے ہوں، یہ مشتحد یا اس کے وکیل کو دینا پڑتے ہیں اور دینا ضروری ہے۔ مشتحد اور اس کے وکیل کو یہ رقم پہنچائی جائے گی، اس انداز سے اگر ہم خمس نکالیں گے تو مالی عبادت خمس کو ہم نے صحیح طرح سے انجام دے دیا۔ یہ تو ہوگی خمس کی مختصر تعریف، یہ خمس ہوتا کیا ہے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ میں نے بہت ہی مختصر سی بات بیان کی ہے، اور مختصر سی بات کبھی کبھار وضاحت چاہتی ہے، پوری وضاحت اس کی ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں ایک پروگرام میں نہ آ سکے، اگر اس کے متعلق کوئی سوال آیا تو اس وقت اس کی ذرا زیادہ وضاحت کریں گے۔ اب اس کے علاوہ سوال کا جو دوسرا حصہ تھا کہ والد کا انتقال ہو گیا، ان کی میراث تقسیم کرنی ہے، ان کی میراث تقسیم کرنے سے پہلے کیا خمس نکالنا پڑے گا یا نہیں؟ ہمارے اکثر مشاہدین یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو میراث تقسیم کرنے سے پہلے پہلے کچھ مالی واجبات ادا کر دینا ضروری ہے۔ مثلا اگر مرنے والے کی ذمہ قرضہ تھا تو میراث تقسیم کرنے سے پہلے وہ قرضہ ادا کر دینا پڑے گا۔ اگر مرنے والے کے لواحقین ان کے کفن دفن کا انتظام نہیں کرنا چاہتے تو کفن دفن کے اخراجات وہ مرنے والے کے مال میں سے نکالے جائیں گے، اور اسی طرح سے اگر مرنے والے نے کوئی خاص وصیت کی ہے کہ مثلا 1,000 روپے کسی مسجد میں دیے جائیں، 5,000 روپے کسی یتیم خانے میں دیے جائیں، تو اگر اس طرح کی کوئی وصیت کی ہے تو وصیت پر عمل کرنا پڑے گا، اور وصیت کے مطابق جتنا پیسہ اس نے کہا ہے وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس کے مال میں سے اگر ورثہ راضی نہ ہو تو ایک تہائی کی حد تک کم از کم وصیت پر عمل کرنا پڑے گا۔ جس طرح سے یہ سارے مالی واجبات نکالنا ضروری ہوتے ہیں، اسی طرح سے میراث تقسیم کرنے سے پہلے پہلے خمس بھی ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، زکات بھی ادا کرنا ضروری ہوتی ہے، خمس ادا کرنا ضروری ہے. لہذا میراث تقسیم کرنے سے پہلے مرنے والے پر جس قدر خمس کی رقم تھی، جتنا خمس مرنے والے پر واجب تھا، وہ خمس کی رقم نکال کر مشتحق جو اس کے وکیل کو دیا جائے گا اور اس کے بعد میراث کو تقسیم کیا جائے گا. ہاں البتہ رحمۃ اللہ سیستانی کے یہاں ایک بات قابل توجہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والا خمس کا قائل ہی نہیں تھا، یا قائل تو تھا مگر اس نے اپنی زندگی میں کبھی وہ خمس نکالا ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ورثہ پر لازم نہیں ہے کہ میراث تقسیم کرنے سے پہلے خمس نکالیں. مگر یہ فقط رحمۃ اللہ سیستانی کا مسئلہ ہے، اور میری مجبوری یہ ہے کہ میں اگر ایک مرضے کا مسئلہ بیان کروں تو سننے والے کہیں دوسرے مرضے کا مسئلہ سمجھ کر اسے ایک کے بجائے دوسرے کی جانب مسائل کو موڑ نہ دیں، اس سے بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہونے کا امکان ہوگا. یہ مسئلہ فقط آیت اللہ سیستانی کا ہے کہ اگر مرنے والے نے کبھی زندگی میں خمس نہیں نکالا یا وہ خمس نکالنے کا اعتقاد ہی نہیں رکھتا تھا تو ورثہ پر لازم نہیں ہے کہ باپ کی میراث تقسیم کرنے سے پہلے خمس نکالیں، ضروری نہیں ہے وہ خمس نکالیں، بغیر خمس نکالے گئے وہ میراث تقسیم کر سکتے ہیں. اور یہ فقط باپ کا مسئلہ نہیں ہے، والدہ نے اگر خمس کبھی نہیں دیا یا وہ خمس کی معتقد نہیں تھی، دادا یا دادی کا انتقال ہو گیا اور ان کی میراث مل رہی ہے، وہ خمس کے معتقد نہیں تھے تو خمس نکالنا ضروری نہیں ہوگا. بھائی کا انتقال ہو گیا اور ان کی میراث ہمیں مل رہی ہے، بیٹے کا انتقال ہو گیا اس کی میراث ہمیں مل رہی ہے، تو یہ خمس نکالنا اس صورت میں ضروری ہوگا. آیت اللہ فقط فقط آیت اللہ سیستانی کیا کہ اگر وہ خمس کے معتقد ہوں اور زندگی میں کبھی انہوں نے خمس نکالا ہو، اگر انہوں نے خمس نکالا ہے تو پہلے یعنی میراث تقسیم کرنے سے پہلے خمس الگ کر کے پھر میراث تقسیم کی جائے گی، اور اگر انہوں نے نہیں نکالا تو ایسی صورت میں خمس نکالے بغیر بھی میراث تقسیم کی جا سکتی ہے. یہ فقط فقط آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ ہے. باقی مشاہدین تو یہ کہتے ہیں کہ ہر صورت میں میراث تقسیم کرنے سے پہلے خمس نکالا جائے، اس کے بعد میراث تقسیم کی جائے. لہذا اس مسئلے کی زیادہ میں تفصیل میں چلا گیا، اس لیے کہ ذرا سا طولانی جواب تھا اس کا، عین ممکن ہے کہ اس میں کچھ ابہام بھی پیدا ہوا ہو، لیکن گزارش میری یہی ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جو واضح نہیں ہوئی تو دوبارہ سوال کر لیجیے، انشاءاللہ اس کی زیادہ وضاحت کریں گے.
جی صاحب، شاہد صاحب آپ مطمئن ہو گئے ہوں گے، مولانا صاحب نے آپ کے سوال کو بہت تفصیلی طور پر جو ہے زیر بحث لایا اور اس کو واضح کیا ہے، لہذا ہم اپنے اگلے کالر کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا سوال پوچھا گیا ہے.
ہیلو، السلام علیکم. میرا آڈر میں سہرانی بات سے ہوں، دوبارہ فاطمہ بات کر رہی ہوں. میرا آڈر صاحب سے سوال یہ ہے، اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے اور اس نے اپنی زندگی میں مہر نہ لیا ہو تو کیا اس کی ویسا اس کے شوہر سے مہر کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟
جی مولانا صاحب، یہ ہماری ایک بہن نے سوال کیا ہے، سکینہ فاطمہ نے گارڈن سے سوال کیا ہے، اور یہ مہر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے کہ زندگی میں اگر کسی عورت نے مہر کا مطالبہ نہیں کیا ہے تو کیا اس کے ورثہ اس کی زندگی کے بعد جو اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں؟
جی بہت اچھا سوال ہے. ہمارے یہاں عام طور پر مہر دینے کا رواج نہیں ہوتا ہے، لہذا اس بات پر کبھی نزاع جھگڑا بھی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ مہر کتنی رکھنی چاہیے. بہت سارے افراد ایسے ہیں جو بہت بڑی مہر کی دینے کے لیے آمادگی ظاہر کر دیتے ہیں. ایک زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ جہاں مہر کی رقم بہت چھوٹی رکھی جاتی تھی، مثلاً 5 روپے یا 25 روپے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ رقم سننے کے بعد تعجب ہو کہ 5 روپے بھی بھلا کوئی مہر ہوتی ہے، 25 روپے بھی کوئی مہر ہوتی ہے، مگر 25 روپے بھی کم از کم وہ دیا کرتے تھے، لہذا دینی پڑتی تھی اس لیے وہ مہر کم رکھا کرتے تھے. آج صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، لہٰذا مہر 25 روپے کے بجائے 25 لاکھ کی مہر رکھ دیتے ہیں، اس لیے کہ دینا کر دیتے ہیں، جب دینا ہی نہیں ہے تو 25 لاکھ کی مہر رکھ دیجیے، کیا فرق پڑتا تھا. لہٰذا اپنی زندگی میں اگر شوہر مہر ادا کر کے نہیں گیا تو جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے گزارش کی کہ مرنے والے پر اس کی میراث تقسیم کرنے سے پہلے پہلے اس کے قرضے ادا کرنا ضروری ہے. جیسے میں نے مثال بیان کی کہ واقعی کسی سے قرضہ لیا ہے وہ قرضہ ادا کرنا پڑے گا، زکات ادا کرنا پڑے گی، اس کا فنڈ ادا کرنا پڑے گا، یہ مہر کی رقم بھی اسی میں شامل ہو جاتی ہے. اگر مرنے والے نے اپنی زندگی میں مہر نہیں دیا تو میراث تقسیم نہیں ہو سکتی. مہر کی رقم پہلے الگ کر کے بیوی کو دینا پڑے گی. مہر کی رقم الگ کر کے بیوی کو دے دیجیے، اس کے بعد اگر کچھ بچا، اگر 25 لاکھ کا مہر ہوگا تو کچھ بچے گا ہی نہیں، اس کے بعد اگر کچھ بچا تو میراث میں تقسیم ہوگا، اور اگر کچھ نہیں بچا تو کوئی بات نہیں، سارا کا سارا پیسہ بیوی کے پاس چلا جائے گا. اس لیے کہ قرضہ ادا کرنا ضروری ہے، اور مہر ایک قسم کا قرضہ ہے جو میراث تقسیم کرنے سے پہلے الگ کرنا چاہیے.
جی مولانا صاحب، یہ تو ٹھیک ہے کہ مہر قرضہ ہے اور اسے ہر حالت میں ادا کرنا چاہیے، لیکن ہمارے ناظرین کو آپ ذرا یہ بھی بتا دیجیے کہ اسلام کی نظر میں مہر زیادہ رکھنا بہتر ہے یا کم رکھنا اسلام کی نظر میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس کے بارے میں آپ ذرا وضاحت کر دیں.
ہاں، روایتوں سے تو یہی بات پتہ چل رہی ہے، معصومین کی جو روایتیں ہمارے سامنے ہیں اس سے تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ عورت کا مہر کم ہونا چاہیے. کم مہر والی عورت کی تعریف مختلف قسم کی روایتوں میں کی گئی ہے. زیادہ اگر مہر کم ہوگا تو زیادہ آسان ہوگا، یعنی اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، اتنا بیوٹیفل دین ہے کہ اگر آپ ان کی ساری باتوں کو فالو کریں تو سوسائٹی پوری کی پوری بہت شاندار بن جائے گی. مہر کم رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت سارے گھرانے ایسے ہیں کہ جن کے گھروں کی لڑکیاں بیٹھی بھی ہیں، کسی نہ کسی پرابلم کی وجہ سے بیٹھی بھی ہیں، ان میں ایک پرابلم خود مہر کی رقم ہے. مہر کی رقم اس قدر زیادہ رکھی جاتی ہے کہ لوگ اس کے ادا کرنے پر قادر نہیں ہوتے ہیں. جہاں مہر ایک بہت بری چیز ہے، وہاں جہیز بھی ایک دوسری بری چیز ہے. مہر اور جہیز یہ دونوں ایسی چیزیں کہ جنہوں نے شادیوں کو بہت حد تک روکا ہوا، اگر یہ دونوں بہت محدود ہو جائے بلکہ ختم ہو جائے تو بہت سارے گھرانے آباد ہو جائیں گے. فقط یہ جو خرابہ ختم ہو جائے تو بہت سارے گھرانے آباد ہو جائیں گے. لہٰذا اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے کہ مہر کم سے کم ہو، مگر ساتھ اس بات کو بھی پسند کرتا ہے کہ جہیز بالکل نہ ہو، یا ہو تو بہت معمولی سا ہو. اسلام کا طریقہ کار ذہن میں رکھیے، عام طور پر جہیز کے حوالے سے جو اسلامی مثال پیش کی جاتی ہے وہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی اور رسول کی بیٹی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی پیش کی جاتی ہے. رسول نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا، مگر ویسے جہیز کیا تھا؟ جہیز یہی تھا کہ خود رسول نے جناب علی سے سوال کیا تھا کہ کیا تمہارے بھاگ ہے، تمہارے پاس سامان ہے؟ سامان کے متعلق پوچھا گیا تو پتا چلا کہ تلوار ہے اور نیام ہے. تو رسول نے کہا کہ تلوار تو کام کی چیز ہے، نیام اگر تم بھیج دو تو کوئی حرج نہیں. نیام کو بکھوایا گیا، اور نیام کو بھیجنے کے بعد جو پیسے آئے ان پیسوں سے رسول کی بیٹی کا جہیز تیار ہوا ہے. تو جہیز کا جو تصور اسلام ہمیں دینا چاہتا ہے وہ تصور یہ ہے کہ لڑکے کے پیسے سے جہیز تیار کیا جائے، ان کے پیسوں سے جہیز تیار کیا جائے، اور اس کے بعد وہ جہیز بیٹی کو دیا جائے. یہ اسلام کا تصور تھا جو رسول نے اپنے زمانے میں پیش کیا تھا. یہ تصور ہرگز نہیں ہے کہ بیٹی کا باپ ساری زندگی محنت کرے، ماں باپ بھائی بہن اس کے ساری زندگی کمائیں اور اس کے بعد اپنی بیٹی کو جہیز کے ساتھ گھر سے رخصت کریں. یہ اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے. اسلامی تصور اور مہر یہ دونوں بڑے اتنے بڑے پرابلم ہیں جس کی وجہ سے کئی گھرانے جو آباد ہو جانے چاہیے تھے وہ آباد ہونے سے رک گئے ہیں. اس اعتبار سے اسلام تو یہی چاہتا ہے کہ مہر بھی نہ ہو، یا مہر ہو تو صحیح، مہر کم سے کم ہو اور جہیز بھی نہ ہو.
جی، یہ سوال جو مہر کے متعلق تھا اور بات یہاں تک بڑھی کہ جہیز تک آ گئی، اور مولانا صاحب نے تفصیل بتایا کہ اصل اسلامی روح اور اصل اسلامی نظریہ کیا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. جی، اب ہم ایک اگلی کال لیتے ہیں اور دیکھیں کیا سوال پوچھا گیا ہم سے.
السلام علیکم، میں حسین بات کر رہا ہوں لانجریا سے. مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک فوٹوگرافر ہوں، میرے پاس دو حجاب خواتین آتی ہیں، اس فوٹو کھینچنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اس کی میجرمنٹ دینے کے بارے میں کیا حکم؟
جی مولانا صاحب، یہ حسین صاحب نے سوال کیا کہ وہ ایک فوٹوگرافر ہے اور بے حجاب عورتوں کی تصویریں کھینچنے اور نیگیٹو صاف کرنے کے بارے میں.
جی صحیح ہے، بے حجاب عورتوں کی تصویر کھینچنے کے حوالے سے اس مسئلے کے دو حصے کیے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں جو خواتین حجاب کرتی ہیں وہ محترم ہیں، قابل احترام ہیں، اور وہ خواتین کے جو حجاب نہیں کرتی ہیں وہ قابل احترام نہیں ہیں. لہذا جو خواتین حجاب کرتی ہیں ان کے احترام کے حوالے سے ذرا سا مسئلہ الگ ہوگا، اور جو حجاب نہیں کرتی ان کا مسئلہ الگ ہوگا. اچھا، جو خواتین حجاب نہیں کرتی ہیں، اس سے میری مراد یہ ہے کہ اگر ان سے کہا بھی جائے کہ آپ حجاب کیجئے، اس کے باوجود وہ حجاب نہ کریں، وہ خواتین اس کے باوجود اگر حجاب نہیں کر رہی ہیں تو وہ اسلام کی نگاہ میں قابل احترام خواتین نہیں سمجھی جائیں گی. جب قابل احترام نہیں ہے، یعنی انہوں نے خود اپنے حجاب کا احترام نہیں کیا، تو جب وہ خود اپنے حجاب کا احترام نہیں کر رہی ہیں تو دوسروں کو بھی یہاں پہ کیوں ان کے حجاب کا احترام نہ کریں. لہٰذا اگر ایسی بے پردہ خواتین کی تصویر کھینچنا پڑ رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود اپنے حجاب کا احترام نہیں کر رہی ہیں. لہٰذا اگر ان کی تصویر کھینچنا پڑ رہی ہے تو کھینچی جا سکتی ہے، چاہے وہ حجاب میں کھینچے یا بے حجاب میں کھینچے. وہ خود اپنے حجاب کا خیال نہیں رکھ رہی، لہٰذا فوٹوگرافر کو بھی ان کے حجاب کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کی تصویر کھینچ سکتا ہے. البتہ جو خواتین حجاب کرتی ہیں ان کی تصویر کھینچنے میں یہ بات پیش نظر رکھنا پڑے گی کہ ان کی تصویر کو نامحرم شخص نہیں کھینچ سکتا ہے، محرم افراد، اس عورت کے محرم افراد اس کی تصویر کھینچ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں. اس عورت کی تصویر دوسری عورتیں کھینچ سکتی ہیں، اس کے گھر کے محرم افراد کھینچ سکتے ہیں، مگر نامحرم افراد ایسی عورت کی تصویر نہیں کھینچ سکتے ہیں. البتہ جیسا کہ کچھ مسائل میں مشاہدین کا چھوٹا سا اختلاف ہوتا ہے، آیت اللہ سیستانی یہاں اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر نامحرم بھی کسی باحجاب عورت کی تصویر کھینچنا چاہتا ہے تو اگر وہ پورے حجاب میں ہے اور کسی فساد کا، کسی اخلاقی گڑبڑ کا امکان نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں. آیت اللہ سیستانی نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ حجاب والی عورت کی بھی تصویر کھینچ سکتے ہیں، بشرطے کہ کسی اخلاقی فساد کا یا کسی دوسری خرابی کا امکان نہ ہو، تو اس کی اجازت ہے. البتہ اکثر ہمارے مشاہدین یہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت حجاب والی ہے تو نامحرم اس کی تصویر نہیں کھینچ سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ محرم افراد اس کی تصویر کھینچیں یا عورتیں اس کی تصویر کھینچیں.
جی مولانا صاحب، اس میں ایک لفظ اور بھی اضافہ تھا اس سوال میں کہ نیگیٹو دھونے کے حوالے سے کیا ہوتا ہے، یہ بھی ذرا وضاحت کر دیں.
جی صحیح بات ہے، نیگیٹو دھونے کے حوالے سے بھی یہی مسئلہ ہے. نہیں، نیگیٹو دھونے کے حوالے سے بالکل آسان مسئلہ ہے، اور آسان مسئلہ یہ ہے کہ اگر نیگیٹو دھونے والے افراد ان عورتوں کو نہیں پہچانتے تو ان کی تصویر دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ان عورتوں کو پہچانتے ہیں، جن کی تصویریں ہیں ان کو پہچانتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی تصویریں نہیں دھوئی جا سکتی. اچھا، میں ذرا سی اجازت چاہوں گا اس سلسلے میں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب پہلی مرتبہ اس قسم کی باتیں بیان کی جائیں تو بڑی عجیب و غریب معلوم ہوتی ہے کہ اچھا یہ اسلام ہے، یعنی اس قسم کی باتیں اسلام بیان کرتا ہے. بظاہر یہ مطلب بہت ہی عجیب و غریب قسم کا معلوم ہوتا ہے کہ اگر فوٹوگرافر عورتوں کو پہچانتا ہے تو ان کی تصویر نہیں دھو سکتا ہے، اور نہیں پہچانتا ہے تو ان کی تصویر دھو سکتا ہے. بغیر یہ کامن سینس میں مسئلہ آتا نہیں، انسان کی ذہن میں مسئلہ آتا نہیں، انسان کا اس مسئلے کو قبول نہیں کرتا آسان سے. تو یہ یاد رکھیے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں، اسلام کو عملی اعتبار سے سمجھنے میں اس بات کو ہمیں پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ اسلام کے بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ جو عقل میں نہیں آتے ہیں، جو سمجھ میں نہیں آتے. ہو سکتا ہے کہ میری بات سننے کے بعد بعض لوگوں کو ہنسی آ جائے، ہو سکتا ہے کہ میری بات سننے کے بعد بعض لوگ مجھے بھی پاگل کہیں گے، یہ کون سے مولانا آ گئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ میرا جواب سننے کے بعد یہ کہیں کہ اچھا یہ اسلام ہوتا ہے، ایسے اسلام کو السلام، آئندہ سے ہم اسلام پر عمل نہیں کریں گے. مگر ذرا غور کیجیے، اسلام جو باتیں ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے عقائد کے اعتبار سے، خدا کو ماننے کے اعتبار سے، کائنات کی تخلیق کے اعتبار سے، جنت و جہنم کے اعتبار سے، یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ ساری کی ساری باتیں عقلی ہیں. مگر جہاں اسلامی فروعات کا تذکرہ شروع ہوتا ہے وہاں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں نہ آنے کے باوجود ان پر عمل کرنا ہوتا ہے. مثلا اسلام میں نماز واجب ہیں، فجر کی دو رکعت نماز رکھی گئی ہے، ظہر کی چار رکعت نماز رکھی گئی ہے، آخر ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ لاجک بغیر کوئی بیان کر سکتا ہے، فقط و فقط معصومی اس کی لاجک جانتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فجر کے وقت انسان کے پاس زیادہ ٹائم ہوتا ہے، لہٰذا چار رکعت کی نماز ہونا چاہیے تھی، اور ظہر کے وقت انسان کے پاس کم ٹائم ہوتا ہے، لہٰذا 2 رکعت کی نماز ہونا چاہیے تھی، مگر ظہر کے وقت 4 رکعت کی نماز ہے، فجر کے وقت 2 رکعت کی نماز ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ ریزن کوئی نہیں جانتا. اور پھر نماز میں بھی نماز کی جو عبادت بتائی گئی ہے، جس انداز کی عبادت بتائی گئی ہے اسی انداز کی عبادت آپ کو کرنا پڑے گی. یعنی اگر فجر کی 2 رکعت بتائی گئی ہے تو 2 ہی رکعت آپ کو پڑھنا پڑے گی، آپ 3 رکعت نہیں پڑھ سکتے. ظہر کی اگر 4 رکعت بتائی گئی ہے تو 4 ہی رکعت پڑھنا پڑے گی، 5 نہیں پڑھ سکتے. یعنی اس میں تو یہ لاجک پیش نہیں کر سکتا کہ صاحب میں تو خدا کو زیادہ عبادت دے رہا ہوں، میں تو خدا کو زیادہ نماز دے رہا ہوں، میں تو خدا کو زیادہ رکعت دے رہا ہوں، لہٰذا خدا کو بتائیے کہ اور اس کو قبول کرنا چاہیے. نہیں، یہ لاجک نہیں چلے گا. جیسا اسلام نے بتایا ہے اس کے مطابق اس پر چلنا، اس کے مطابق اس کو انجام دینا ہے. اور یہ فقط ہمارے اسلامی قوانین کی بات نہیں ہے، دنیا بھر میں جتنے قوانین بنتے ہیں ان میں سے بہت سارے قوانین ایسے ہوتے ہیں کہ جو عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، عام لوگ اس کے لاجک کو نہیں پہچانتے، مگر جو قانون بنانے والے ہوتے ہیں انہوں نے بہت ساری بات پیش نظر رکھی ہوتی ہے، زیادہ وہ اسی اعتبار سے قانون بنا رہے ہوتے ہیں. اور مغربی دنیا میں بہت سارے قوانین ایسے ہیں، یعنی میرے پاس کئی مثالیں اس کی موجود ہیں کہ اگر ان قوانین کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے وہ کہیں گے کیا قانون بنایا انہوں نے، ہمارے قانون دان کیا کر رہے ہیں بیٹھے بیٹھے، ایسا قانون بناتے ہیں. مگر قانون دانوں سے اگر پوچھا جائے تو اس کے پیچھے اس کی لاجک کو بتائیں گے، اس کی لاجک کیا ہے. تو اسلام کا قانون بنانے والا پروردگار ہے، اور اس نے سارے انسانوں کی مصلحت کے پیش نظر رکھ کے قانون بنایا ہے، لہٰذا اس کا قانون کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اس کا قانون کبھی فالٹ نہیں ہو سکتا، وہ قانون بالکل پرفیکٹ چاہیے. ہاں، اب ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ باتیں ہماری سمجھ میں نہ آئیں، تو اگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اگر اسلام کی کچھ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اگر نماز ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی انسان عبادت انجام دے رہا ہے تو عبادت اپنی زبان میں انسان ادا کرے تو زیادہ بہتر طور پر عبادت انجام دے سکتا ہے، لہٰذا اگر اردو میں کوئی شخص نماز پڑھے تو زیادہ بہتر طور پر وہ توجہ کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے. عربی میں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کیا پڑھ رہا ہے، اس کا ترجمہ بھی نہیں جانتا، مگر اس کے باوجود وہ اردو میں نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ انگریزی میں نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ فرانسیسی میں نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ فارسی میں نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز عربی زبان میں پڑھنا پڑے گی. لہذا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی کہ بھائی اردو میں اگر ہم پڑھیں تو زیادہ بہتر نماز پڑھ جائے گی، مگر کہا جائے گا نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، عربی میں نماز پڑھو. تو ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں اسلام کی ایسی ہوں گی جو ہماری سمجھ میں نہ آ رہی ہوں، مگر اس کے باوجود جیسا اسلام نے بتایا ہے اسی طرح سے ہمیں انجام دینا پڑے گا. اور جو میں بات آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا فوٹوگرافر والی، کہ اگر فوٹوگرافر ان خواتین کو پہچانتا ہے تو اس کی تصویر نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر نہیں پہچانتا تو ان کی تصویر وہ دھو سکتا ہے. وجہ فقط یہی ہے کہ جیسا اسلام کا حکم ہوتا ہے ویسا ہمیں انجام دینا ہوتا ہے. بہت ساری باتیں اگر سمجھ میں نہ بھی آئیں تب بھی ان پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے.
جی، یہ حسین صاحب کا سوال تھا لائن ذریعے سے، اور مولانا صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا تصویر کھینچنے کے حوالے سے بھی اور نگیٹو ہونے کے حوالے سے بھی، لہٰذا آپ مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم ناظرین آج کی حد تک اتنا ہی، اب انشاءاللہ اگلے ہفتے کچھ نئے سوالات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ہم حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدی صاحب کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ اپنے بے پناہ مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. ناظرین آخر میں ہم ایک مرتبہ پھر اپنا موبائل نمبر آپ کو بتا دیتے ہیں اور ای میل ایڈریس وغیرہ آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کسی بھی وقت جو ہے سوالات ہمارے موبائل نمبر پر ریکارڈ کرا سکتے ہیں. ہمارا موبائل نمبر ہے 0334319131 0334319131. دوسرا موبائل نمبر ہے 0321380855 0321380855. اس کے علاوہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@qtrap.org اور ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ www.qtrap.org. آپ اپنے سوالات کسی بھی ان ایڈریس پر اور اس کے علاوہ موبائل نمبر پر آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم انہیں سوالات کے ذمن میں آپ اس پروگرام کو چلائیں گے اور اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. آخر میں اس پروگرام کا اختتام ایک نعتیہ کلام کے ذریعے سے کریں گے. اس سے پہلے اپنے میزبان غلام مہدی حکیمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اللہ